جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی کاز کی طرف بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی،
یہ پوچھنا ہے کہ جانی اس مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا 6 ماہ کے بچے کا نماز جنازہ ہوتا ہے، یہ بتا دیجئے کہ پیدائش سے پہلے والے 6 ماہ کے بچے کا یا پیدائش کے بعد والے 6 ماہ کے بچے کا ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے جی. جی مفتی،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں، مدنی مذاکرے میں سوال بالکل واضح طور پہ ہوا ہوگا کہ 6 مہینے کا جو بچہ ہے اگر وہ وصال کر جائے تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، جس کے جواب میں امیر السنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پڑھا جائے گا. تو واضح ہے کہ 6 ماہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہو چکا اور 6 ماہ کی عمر تک پہنچ چکا تھا، تو چونکہ وہ زندہ بھی رہا اور اس نے ایک مدت بھی پائی، تو اس پر جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، پڑھا جائے گا. باقی یہ رہا کہ 6 ماہ پیدائش سے پہلے، یعنی اگر ماں کے پیٹ میں وہ 6 ماہ کا ہے اور اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا، اب اس باہر آتا ہے وہ بچہ، تو اس صورت میں اس کا جنازہ نہیں ہے. یعنی ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو اندر ہی ماں کے پیٹ کے اندر مر چکا تھا، تو ایسے بچے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا. اس بچے کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ جو زندہ پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد اگر وہ رضا الہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء سے وہ انتقال کر گیا ہے، تو اس کا نماز جنازہ یہ پڑھا جائے گا.
ٹھیک، یعنی اس وقت دنیا میں جب مطلب پیدا ہوا ہے بچہ، تو اس وقت زندہ ہونا اس کا شرط ضروری ہے.
جی،
اور اگر وہ پیدا ہونے کے بعد انتقال کرتا ہے، تو اب چاہے وہ 1 دن کا ہو یا چند گھنٹوں کا ہو یا فوری انتقال ہو جائے، تو اس کی نماز
جنازہ پڑھی.
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
جو حج و بدل کے لیے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو کیا اس شخص کا پہلے سے حاجی ہونا ضروری ہے؟ نمبر 2، کیا اس شخص کا پیسے والا ہونا ضروری ہے؟ کیا کسی غریب کو آپ حج و بدل میں حج و بدل کی جگہ نہیں بھیج سکتے؟ برائے کرم اصلاح کیجیے.
ٹھیک ہے مصطفیٰ، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ بعض اوقات جو غربا ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ حج کرے، اتنی رقم نہیں ہوتی، تو وہ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حج کیا انہیں کو بھیجنا، تو بھائی جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھیج دو، کہ ان کا ایک جذبے کی تسکین بھی ہو جائے گی، حج بدل بھی ہو جائے گا.
دیکھیں دو باتیں، پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا مالدار ہی کو بھیجنا ضروری ہے، کسی غریب کو نہیں بھیج سکتے، تو یہ تو شریعت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے
کہ آپ مالدار کو بھیجیں غریب کو نہ بھیجیں. حج بدل کی جب شرائط پائی جائیں، تو جس سے آپ حج بدل کروا رہے ہیں وہ حج بدل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اس کو بھیجا جا سکتا ہے. البتہ اب یہ رہا کہ جس نے پہلے سے حج کر لیا ہے اس کو بھیجا جائے، یا جس نے پہلے حج نہیں کیا اس کو بھیجا جائے، تو اس میں علماء نے واضح طور پر اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے حج کروانا بہتر ہے کہ جس نے پہلے کیا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک تو اچھی طریقے سے اس کے فرائض کی ارکان کی ادائیگی کر سکے گا، دوسرا یہ کہ وہ اپنے فرض کو پورا کر چکا ہے،
ٹھیک ہے،
جبکہ جس کو آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں اس نے ابھی اپنا فرض ادا نہیں کیا، چاہے اس کے پر فرض ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن اس نے ابھی تک حج کی ادائیگی نہیں کی، تو ایسے کو بھیجا گیا یعنی جس پر حج فرض نہیں ہے اس کو کسی اور کی جگہ بھیجا گیا ہے کہ وہ حج بدل کر لے، تو اس صورت میں حج بدل ہو تو جائے گا، لیکن بہتر یہ تھا کہ اس کو بھیجا جاتا کہ جس نے پہلے سے حج کیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ شخص کے جس کے اپنے اوپر حج فرض ہے اور اس نے حج کیا نہیں ہے، تو اب اس کا حج کے لیے اس طرح کسی اور کی طرف سے جانا یہ مکروہ تحریمی ہے کہ وہ حج کے لیے جائے کہ ابھی اس کا اپنا حج فرض ہے، استطاعت رکھتا ہے حج کی، اور اپنا حج کرنے کی جگہ دوسرے کا حج کر رہا ہے، تو یہ اس کا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ورنہ جو پہلے سے حج کر چکا ہے اس کو کروانے کو فقہاء کرام نے یہ بہتر لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے حج کروایا جائے۔
ٹھیک ہے جی،
اور یہ جو حج ہے یہ حج و بدل نہیں بلکہ حج بدل، یہ بدل کا حج۔
ٹھیک جی، ماشاء اللہ، جو سوال آیا اس کا بھی جواب ہو گیا، اور ضمنی طور پہ دیگر جو اس کے گوشے تھے وہ بھی مفتی صاحب نے بیان کر دیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی،
میرا یہ سوال ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا؟
جی مفتی،
اس پر دیکھیں ایک عرصہ دراز سے مدنی چینل کے اوپر گفتگو ہوتی آ رہی ہے، مدنی مذاکرے ہوں یا دیگر ہمارے سلسلے ہوں یا دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہو، اس پر ہم کئی مرتبہ تنبیہات کر چکے ہیں کہ اس کو منانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ چاہے آپ یہ 14 فروری کو یہ دن منائیں یا کسی اور دن منائیں، ایک تو یہ کہ کفار کا تہوار، کفار کا طریقہ کار، یہ تو ویسے ہی ممنوع ہے، دوسرا اس کے اندر یعنی آپ کسی اور دن منا رہے ہیں تو بھی اس کے اندر جو کام کیے جا رہے ہیں وہ بالکل شرع کے واضح طور پر خلاف کیے جا رہے ہیں، اور شریعت مطہرہ کی کھلم کھلا اس کے اندر جو ہے وہ نافرمانی کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں یعنی ایک کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ جو بے حیائی کا مرتکب ہونا چاہتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس دن بے حیائی کا ارتکاب کرے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کے پیچھے چلنے سے ہمیں منع فرمایا گیا، اور ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی عام ہو، بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس دن جو بے حیائیاں ہوتی ہیں، بے شرمی والے کام ہوتے ہیں، اور جس طرح سے لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اظہار کرتے ہیں، شریعت مطہرہ ہرگز ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ باقی تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کے ملفوظات بھی کئی مدنی مذاکروں کے اندر موجود ہیں، اور اس پر ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ویلنٹائن ڈے منانا کیسا اس حوالے سے شائع بھی ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کرتے ہیں آپ، کر سکتے ہیں آپ، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کا پی ڈی ایف ورژن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا اس سوال اور جواب کے تناظر میں، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی وکالت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو محبت پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ جو ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بتا دیں۔
بالکل، محبت عام کرنا چاہیے، لیکن محبت کریں اپنے والدہ سے، محبت کریں اپنے والد صاحب سے، محبت کریں اپنے بچوں کے ساتھ، محبت کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، محبت کریں اللہ عز و جل کے ساتھ، محبت کریں اس کے رسول کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ اس کو محبت نہیں بولا جاتا، اس کو خواہش نفس بولا جاتا ہے۔ لوگ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو محبت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ محبت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں بہت سے وہ لوگ، ایک تو وہ تعداد ہے کہ جن کو ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں اور وہ ہماری باتیں سنتے بھی نہیں، میں ان لوگوں سے یہ سوال بعض اوقات اٹھایا ہے بعضوں کے سامنے میں نے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ رمق موجود ہوتی ہے، کچھ ایسی بات موجود ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، کہ جب ان سے یہ کہا جائے ان لوگوں سے کہ بھائی آپ جس کے پاس جا کے پھول دے رہے ہیں یا جس کو جا کے کارڈ دے رہے ہیں وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی جو ہے وہ بیٹی ہے، اگر یہی کام آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے منہ بن جاتے ہیں
جی،
कि यार ये तो ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई आपकी शादी होती है, कल आपकी बेटी होती है और वही वो यही हरकत करती है या उसके साथ ये मामला होता है तो आपका फिर उस पर तासुर क्या होगा। तो एक बड़ी तादाद होती है कि जो जिनका कहना होता है कि नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो जहां आप ये काम कर रहे हैं उसको आप क्यों अच्छा समझ रहे हैं कि वहां ये अच्छा लग रहा है। वो भी तो उसके भी तो माँ बाप है, उसके भी तो भाई है, जिनको ये बात पहुंचेगी तो उनके दिल पर कैसी ठेस गुजरेगी। तो आज जवानी का जोश आपके अंदर मौजूद है और आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीजों को भुगतेंगे नहीं। कमा तो दीन तुदान, जो जैसा करता है वैसा भुगतता भी है। तो आज अगर आप किसी के साथ इस तरह कर रहे हैं तो फिर कल आपके साथ भी इस तरह किया जाएगा। तो इसको माजरत के साथ मोहब्बत नहीं कहा जाता, इसको ख्वाहिश कहा जाता है, ख्वाहिश के पीछे चलना कहा जाता है। मोहब्बत वो होती है कि जिसमें मालिक हकीकी, जिसने हमारे पर इनाम किए हैं, जिसने हमारे पर नेमतें की हैं, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें जिस्म दिया है, जिसने हमें ताकत दी है, जिसने हमें रिस्क दिया है, जो हमें पालने वाला है, जो हम पर नेमतें करता है, उसकी फरमा बरदारी की जाए तो मजीद नेमतें कयामत के दिन अता फरमाएगा। उसकी बात मानना, उसकी उसके कहे हुए पर अमल करना, ये हकीकी मोहब्बत है। ये कौन सी मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व ताला जो हर तरह के हम पर इनाम करे और फिर वो हमें जिससे बचने का हुक्म फरमाए हम उसके बरखिलाफ चले। तो इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता, इसको शैतान की पैरवी कहा जाता है।
ठीक है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया और मैं आपको भी मशवरा दूंगा जो मुफ्ती साहब ने अभी मशवरा दिया था, रिसाला जरूर पढ़ लें क्योंकि जाहिर सी बात जो भी मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू की वो मुख्तसर ही करिए प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक। जो रिसाला है वैलेंटाइन डे मनाना कैसा, तो ये रिसाला पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और दीगर बातें पता चलेंगी। अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है कि अगर लड़का और लड़की दोनों निकाह के लिए राजी हों लेकिन उनके वालदैन ये रिश्ता करने पर राजी ना हो और लड़की और लड़का दोनों बगैर किसी महरम गवाह के निकाह कर लें तो क्या ये निकाह शरीयत में कबूल होगा? जज़ाकअल्लाह।
अल्लाह अकबर। जी मुफ्ती साहब
देखिये, पहली चीज है कि निकाह एक ही निकाह का हो जाना और एक ही के निकाह का इस तरह करना,
ठीक
निकाह का इस तरह करना तो बिल्कुल गलत तरीकेकार है,
सही,
बिल्कुल बातिल तरीकेकार है। मैंने अभी गुफ्तगू की आपके सामने कि अब जो लड़का लड़की इस तरह कर रहे हैं कल इन्हीं की बेटी इस तरह का करती है तो फिर ये क्या करती है?
रिजल्ट फिर आता
उसके हम अपने लाजमी नहीं इस तरह के रिजल्ट आए, लेकिन अगर करें ऐसा तो
ठीक है,
अगर करें ऐसा तो फिर क्या होगा? यकीनन आपको बुरा महसूस होगा। तो फिर जब आपको बुरा महसूस होगा तो आप अपने माँ बाप के बारे में क्यों ये सोचते कि जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया हुआ है, आपके लिए अपनी रातों को इन्होंने जाग जाग के गुजारा है, बाप ने आपके लिए इतनी मेहनतें की हैं। जब आपका मामला आता है तो फिर आप उनको भूल जाते हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसको पेश नजर रखें, ये बात अपने जहन के अंदर रखें कि देखिये माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे।
ठीक,
होता यह है कि असल में जब बंदे पर जवानी का जोश होता है और उसकी उम्र इस तरह की होती है कि वो अवाकिब अंजाम जो होते हैं कि इस मामले का नतीजा क्या निकलेगा उस पर उनकी नजर नहीं होती, क्योंकि वो इन मराहिल से गुजरे नहीं होते कि बज़ाहिर उनको सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा होता है, लेकिन जब हकीकी और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है बंदे की तो फिर उसको आटे दाल का भाव पता चलता है, आगे की जिंदगी उसे पता चलती है। ये कोई फिल्मी या ड्रामे जिंदगी नहीं होती कि जो है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, बल्कि हकीकी जिंदगी उसके बाद शुरू होती है। और माँ बाप इन चीजों को बखूबी जानते हैं तो वो बच्चे की अपने बेटे या बेटी की ख्वाहिश के ऊपर इसलिए पाबंदी नहीं डाल रहे होते, इसलिए मना नहीं कर रहे होते कि उनको उनसे कोई खार होती है, कोई आर होती है, बल्कि इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस तरह कर रहे होते हैं। तो इसलिए माँ बाप को राजी करके माँ बाप ही के जो खुशी हो उस पर अमल करना चाहिए। अब रहा दूसरी तरफ का मामला कि माँ बाप को भी चाहिए कि अगर इस तरह का मामला है कि कोई शरई तौर पर वहां पे कोई खराबी नहीं है और कोई इस तरह का मामला नहीं है कि बच्ची के मुस्तकबिल में या बच्चे के मुस्तकबिल में कोई खराबी आपको नजर नहीं आती, तो फकत अपनी जिद पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। अगर आपको लगता है कि ये कोई खराब मामला नहीं हो रहा और इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, मुस्तकबिल भी ठीक लग रहा है, तो फिर अपनी जिद के ऊपर ना रहे और इनका आपस में निकाह करवा दें, ये बेहतर है। अब रहा निकाह हो जाना, तो ये बहुत तफसील तरफ मामला है कि किस तरीके से निकाह हुआ है, किन खानदानों के दरमियान निकाह हुआ है, निकाह के वक्त जो है वो गवाह किस तरह के थे, ये सारी चीजें गौर मालूम होने के बाद ही इसके बारे में कुछ बताया जा सकेगा कि निकाह हुआ भी या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल निकाह जो है वो गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, ये एक जिंदगी है, तो इसलिए जो इसका प्रॉपर तरीकेकार है उसके मुताबिक ही ये करना चाहिए।
ठीक है, अगली कॉल दीजिए।
जी मेरा नाम सही है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो माँ बाप कब्र की मिट्टी है वो घर में रख सकते हैं, ये किस नियत से? तो उसके अगर पढ़े कई आदमी दूर होता है कब्रस्तान के पास नहीं होता कि दूर दूर दराज इलाके में होता है, तो घर में वो मिट्टी रखे उसके पढ़ सकते हैं या बरकत के लिए मिट्टी घर में रख सकते हैं?
देखिए माँ बाप अगर वाकई उनकी कोई विलायत मशहूर थी, हर जगह पर वली होना मशहूर था, तो फिर एक अलग मामला हो जाता है। लेकिन आज के दौर में वैसा भी नहीं है, तो इसलिए माँ बाप की कब्र पे जाया करें और वहां पे हाजिरी दें, उनके लिए फातिहा पढ़ा करें, इसाले सवाब किया करें। ये ठीक नहीं है कि इस तरह उनकी कब्र से मिट्टी ला के अपने घर पर रखें, इसकी इजाजत नहीं है।
ठीक है, मैं सब कुछ तहरीरी सवाल भी शामिल करता हूँ। एक सवाल है कि जुकाम वगैरह या वैसे ही नाक साफ करी किसी कपड़े से, दुपट्टे से, रुमाल से, और वो रुमाल है तो जेब में रखा हुआ है और दुपट्टा है या चादर है तो इस्लामी बहन ने वो नमाज में पहनी हुई है, तो ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी या नहीं, और वो पाक है या नापाक है?
देखें दुपट्टा तो आमतौर पर इस तरह पहना नहीं जाता, इस तरह की जो अगर किसी ने उससे नाक वगैरह साफ की है तो। रुमाल आमतौर पर जेब में ये होता है और उससे बंदे को जुकाम होता है तो वो नाक वगैरह साफ करता रहता है। बाहर सूरत बहरहाल ये जो नाक की रतूबत होती है जुकाम वगैरह, ये नापाक नहीं है। लिहाजा अगर जेब के अंदर रुमाल रखा हुआ है या दुपट्टा इस तरह का पहना हुआ है तो नमाज तो उसकी हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि ऐसा दुपट्टा पहनते हुए उमूमी तौर पर
वो अलग
एक तबीयत इसको चाहती नहीं है कि कोई नफीस तबीयत वाली औरत जो है इस दुपट्टे को पहने, तो इसलिए दुपट्टा ऐसा चेंज करके पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ये पहन के नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज बहरहाल हो जाएगी।
ठीक है, अगला सवाल है कि बच्चे की पैदाइश मगरिब के बाद हुई तो अब सातवां दिन कब होगा, यानी वो दिन कब कैसे काउंट करेंगे?
दिन हमारे जो इस्लामी तारीख है वो जो चेंज होती है वो रातों के जरिए होती है, तो अब जो काउंटिंग है वो आप दूसरे दिन की करेंगे, यानी जैसे रात शुरू हो गई तो अब अगला दिन शुरू हो गया, तो इस दिन के एतबार से चलेंगे। अब अकीका जो करेंगे, मिसाल के तौर पर मंगल को बच्चे की विलादत हुई है और वो मगरिब के बाद हुई है, तो अब ये बुध का दिन शुरू हो गया, तो फिर आपने मंगल के दिन जो है वो बच्चे का अकीका ये करना है।
ठीक है, मुझसे अगला सवाल है, नवासा अपने नाना को नफली सदकात दे सकता है?
नफली सदका तो बिल्कुल दे सकता है नाना को, इसमें कोई हर्ज नहीं है। असल जो ममनू है नाना को देना या नानी को देना या दादा या दादी को देना, वो है वाजिबी सदका, यानी जक़ात फितरा वगैरह, ये आप अपने नाना नानी को नहीं दे सकते, दादा दादी को नहीं दे सकते। बाकी इसके अलावा नफली सदकात के जरिए आप अगर इनकी मदद करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं दे सकते।
सवाल है कि मस्जिद में मिंबर से कितने फासले पर अजान देनी चाहिए, और अगर मस्जिद से मिंबर तक दीवार ही मस्जिद ही हो तो क्या करें?
देखिए मस्जिद के अंदर अजान देना ये ममनू है, मकरूह है, इसकी इजाजत नहीं कि मस्जिद के अंदर अजान दी जाए।
ठीक,
अजान ये मस्जिद के बाहर ही दी जाएगी, तो मिंबर के सामने कोई ऐसी जगह मुकर्रर कर लेनी चाहिए कि जो मस्जिद से खारिज हो, यानी खारिज मस्जिद से मुराद फिनाए मस्जिद हो।
ठीक है,
जो फिनाए मस्जिद वो होती है कि जो ऐन मस्जिद खास नमाज के लिए जगह ना हो बल्कि मस्जिद के साथ मिली हुई जगह हो, और मस्जिद के जो काम काज होते हैं मसाले मस्जिद जिसको बोलते हैं उसके लिए वो बनाई गई हो, जैसे इमाम का हुजरा होता है या ऐसी चप्पल रखने की जगह होती है, वजू खाना होता है कि जो बिल्कुल मुत्तसिल हो
जी उसके बीच में थोड़ी,
तो उसमें अगर जगह मौजूद है और वो खास नमाज के लिए मुकर्रर नहीं की गई फिनाए मस्जिद है तो वहां पर अजान देंगे, मस्जिद में अजान देना ये सुन्नत के खिलाफ है।
ठीक है, मुझसे अगर कोई असर की चार रकात सुन्नतें जो कबलियां हैं वो नहीं पढ़ता, मुस्तकिलन नहीं पढ़ता, तो क्या हुक्म होगा?
देखें इसके ऊपर कोई हुक्म यूं तो नहीं है कि इसको मजम्मत की जाए या इस पर मलामत की जाए, लेकिन ये अच्छा नहीं, यानी मुस्तकिलन बंदा इसको छोड़ दे कि सुन्नत गैर मौकदा ये पढ़ा ही ना करे, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है, उसको इख्तियार करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। कभी छूट जाए तो एक अलग बात है, लेकिन इसकी आदत ना बनाना ये अच्छा है।
मुस्लिम नाबालिगी में किसी ने चोरी की हो तो अब बालिग होने के बाद तौबा कर रहा है तो उसको तकमील कैसे होगी, पूरी कैसे करेगा?
तौबा भी करना होगी, और जहां से चोरी की है अगर उसके बारे में मालूमात है, जानते हैं उसको, तो फिर वहां उसको माल भी उसका पहुंचाना होगा। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ तौबा करने की वजह से बरी जिम्मा हो गए। अगर वो मालिक नहीं रहा तो उसके वरसा को पहुंचाना होगा, अगर वरसा को भी नहीं जानते, मालिक भी नहीं मिलता, तो फिर इस सूरत में उस मालिक की तरफ से इतनी रकम को सदका करना होगा।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے بھائی کو یا کسی اور کو پیسے دے کر اسی شرط پر بیرون ملک کاروبار کے سلسلے میں بھیج رہا ہے کہ آپ وہاں جا کے جو بھی کماؤ گے اس میں ہم آدھا آدھا کریں گے، بالفرض آپ نہیں کما سکے اور ایسے ہی واپس آ گئے، میں نے جو خرچہ کیا ہے وہ آپ سے وہ معاف ہے، تو اسی میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے جی مجھ سے
دیکھیں، اب یہ تو عجب صورت ہو گئی۔ عام طور پہ یہ جو رقم دی جاتی ہے یا تو یہ بطور تبرو ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ دے دی جاتی ہے جیسے بھائی بھائی کو دے دیتا ہے، یا دوسری صورت ہوتی ہے بطور قرض دینا۔ تو اگر آپ اسے بطور قرض دے رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر نفع لینا یہ آپ کا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری صورت ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں مداربت۔ مداربت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ اور دوسری طرف سے کام۔ اب اگر کسی کو پیسہ دیا اور اسے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس سے کام کرو، چاہے اس ملک میں کام کرو چاہے کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرو، اس سے جو کچھ تم کماؤ گے اس رقم سے، مال خریدا تم نے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر جو نفع ہوا وہ ہمارا 50-50 ہوگا، اور نقصان جو ہوتا ہے وہ رب المال کا، یعنی جس کا پیسہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک الگ صورت ہوتی ہے، لیکن یہاں تو صورت ظاہر سی بات ہے کاروبار کے لیے نہیں دیتے، وہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کریں اور پورے اس کے خرچے ہو جائیں اور وہاں جا کے یہ نوکری کرے گا، نوکری کر کے پھر جو کمائے گا وہ یہاں لے کر آئے گا۔ تو یہ مداربت کی صورت بھی نہیں ہے، بظاہر یہ قرض کی صورت بنتی ہے اور اس کے اوپر جو نفع لیں گے وہ سود بنے گا۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ عمرے کے لیے کیا ہفتہ لگانا، 10 دن لگانا، 21 دن لگانا ضروری ہے؟ عمرے کے لیے 2 دن بھی کافی ہوتا ہے تاکہ بندے کو مجبوری کا تو عمرہ کر کے دوسرے دن بھی بندہ واپس آ سکتا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں کر لیجیے بتائیے گا۔
ٹھیک ہے جی، کتنی مدت ضروری ہوتی
ہے؟ جتنی مدت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال عمرے کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، عمرہ یہ چند چیزوں کا نام ہے، جب وہ پورا کر لیا تو عمرہ ہو جائے گا۔ عمرے کے لیے پہلی چیز ہے عمرے کا احرام باندھنا،
ٹھیک،
کہ عمرے کا احرام باندھ لیا آپ نے، نیت کر لی، تو اب اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، وہاں جا کے آپ نے طواف کرنا ہے اور طواف کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے، یعنی 7 چکر لگانے ہیں، 8 سلام کرنے ہیں، اس کے بعد نماز ادا کرنی ہے طواف کے 2 نفل، اور حضرت جو ملتزم ہے اس کے پاس دعا مانگنی ہے، آب زمزم پینا ہے، یہ طواف کے لوازمات میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، صحیح کرنے کے بعد آپ حلق کروا لیں گے تو عمرے سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب وہ چاہے 1 گھنٹے کے اندر آپ فارغ ہوئیں، چاہے آپ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائیں، چاہے آپ 2 گھنٹے میں فارغ ہوں، جب عمرہ مکمل کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ واپس وطن آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دیں، آپ کے روزے پہ نہ جائیں، تو یہ ایک عجب محسوس ہوتا ہے۔ لہذا عمرے پر جائیں تو ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں، ایسے ہی نہ آئیں۔ بہرحال عمرے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، شرط مقرر نہیں ہے کہ اتنے ہی دن ہونے چاہیے، بلکہ آدھے دن کے اندر بھی اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنی دیر میں عمرہ ہو جاتا ہے اتنی دیر میں کر کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم شہد کا کاروبار کرتے ہیں، شہد دیتے ہیں، جو ہمارے پاس جو شہد لے کر آتے ہیں نا وہ شراب کی خالی بوتل دھلی ہوئی میں لے کر آتے ہیں، کیا اس بوتل کو استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ ہم سے ہمارے کسٹمر بھی پوچھتے رہتے ہیں۔
جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی چیز کا پاک ہو جانا اور پاک ہونے کے بعد اس میں جو ہے اس کو استعمال میں لانا، تو اب وہ شراب کی بوتل تھی، اس کو دھو لیا اچھی طریقے سے، پاک کر لیا، پاک کرنے کے بعد اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو جو چیز اس میں استعمال کی جا رہی ہے اس کے حلال اور پاک ہونے میں تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل میں یہاں پر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جو اس کو خرابی اور برائی کی طرف لے جائے،
ٹھیک ہے؟
تو اب نعوذ باللہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس کا عادی تھا، پیا کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دے، کیونکہ جب وہ اس کو دیکھے گا تو پھر اس کی توجہ اس کی طرف جائے گی، ہو سکتا ہے کہ شیطان پھر دوبارہ اس کو اس طرف لے کر چلا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کو اس کے اندر شہد ہی ڈال کر دے رہے ہیں، شراب کی بوتل کے اندر جو پاک دھلی ہوئی بوتل ہے اس میں آپ نے شہد ڈال کے دیا ہے، تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ سامنے والے جو ہے وہ بار بار سوال کرتے ہیں، تو یہ ایک لوگوں کے اندر تشویش پیدا کرتی ہے کہ یہ چیز پاک بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں بیچنا بھی درست ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یا تو اگر اس کے ہر نشانی کو مٹانا ممکن ہے کہ اس کے اوپر کوئی لیبل لگا ہوا ہے، اس لیبل کو ہٹا دیں، اس پہ کوئی نشانی ہے تو اس کو ہٹا دیں، اور وہ بوتل ایسی ہے کہ ہر چیز کے اندر استعمال ہو جائے جاتی ہے تو پھر اس کو استعمال کریں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی بوتل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ لوگوں کو اس کام سے بھی بچانا چاہیے کہ جس سے وہ تشویش میں پڑے، اور اس کام سے خود بھی بچنا چاہیے کہ جس سے لوگ تہمت لگائیں۔
ٹھیک، وہ سب کراہت بھی تو ہوگی نا، ایک مطلب سلیم فطرت
جو لے رہا ہے نا اس کو اس پر تشویش ہوتی ہے، جبھی تو وہ کہتا ہے کہ اس میں بیچنا کیسا ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر یہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی پوسٹ ہوتی ہیں تو ہین امیز کوئی پوسٹ ہوتی ہیں تو ساتھ میں لکھا ہوتا ہے لعنت بھیج کے شیئر کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، کیا یہ شیئر کرنا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟
جی مفتی، اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ بات پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر ایمان والے ہو تو شیئر کرو۔
دیکھیں شیئر تو نہیں کرنا چاہیے نا، اصل میں جو اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں کہ جس میں نعوذ باللہ توہین کی گئی ہو، اس کو شیئر کر کے اس کو آگے بڑھا کے آپ تو اس کی اور تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اور عام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی پوسٹوں کو تو ویسے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ لعنت تو الگ بات ہے، اس کو برا بھلا کہنا وہ ایک الگ میٹر ہے، برا تو کہا ہی جائے گا جو برائی والے کام کرے گا، اور اس کو خراب بھی کہا جائے گا، غلط بھی کہا جائے گا، لیکن ایسی پوسٹوں کو شیئر کر کے آپ کریں گے کیا؟ آپ لوگوں میں اور زیادہ ان کے مقصد کو عام کریں گے، یعنی ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس طرح کی پوسٹیں عام ہوں۔ جب بھی انہوں نے پوسٹ بنا کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی ہے اور آپ ان کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسے ادارے ہیں اور ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کی روک تھام کرتے ہیں تو ان تک آپ یہ بات پہنچا دیں تاکہ اس کی روک تھام کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو ختم کریں۔
ٹھیک،
باقی یوں عام کرنا کہ لعنت بھیج کے آپ اس کو شیئر کریں تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسی کوئی چیز عام نہیں کی کہ جس میں کسی طرح کی توہین ہوتی ہو، اگر عام کی جاتی تو پھر وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہوتی، لیکن اس کو عام نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو تو شیئر کرو، یہ تو مختلف چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ توہین آمیز پوسٹ ہو یا کوئی ایسی پوسٹ ہو کہ جس میں مثال کے طور پر بڑی خوبصورت گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی اچھا کلپ ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ اگر ایمان والے ہو تو اس کو شیئر کرو، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے نا، کہ آپ یعنی جو نہیں شیئر کرے گا تو وہ ایمان والا نہیں ہے یا وہ عشق والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ نہیں شیئر کرتے، ان کی طبیعت ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض نعت خواں بولتے ہیں کہ جو عشق والا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے، ہاتھ ہلا کر بولے، جس کو جتنا زیادہ عشق ہے وہ اتنا ہی اونچا بولے، تو بھائی یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ یعنی بوسوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کی طبیعت کے اندر نہیں ہوتا، یا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت نہیں ہوتی تیز بولنے کی، وہ بولتے ہی سلو ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کی شرط لگا دیتے ہیں کہ عشق والا ہوگا ہی وہ کہ جو تیز بولے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے، غلط طریقہ کار ہے۔ آپ کا جو عشق آپ کو اجازت دیتا ہے آپ شریعت کے دائرے کے اندر وہ کیجئے، لیکن دوسروں کو آپ اس بات پر مجبور نہیں کر سکتے کہ جو کرنا ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ نیت کے متعلق بتائیے کہ عبادات میں اور نیت کے حوالے سے کس طرح نیت کی جائے،
نیت کس طرح کی جائے؟
اچھا دیکھیں نیت کیوں رکھی گئی ہے، اس حوالے سے علماء نے دو باتیں بنیادی اعتبار سے بیان کی ہیں۔ نیت کا ایک مقصود ہوتا ہے کہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے،
ٹھیک،
یعنی ایک چیز آپ عادتن کرتے ہیں اور ایک چیز آپ عبادت کے طور پہ کرتے ہیں۔ یعنی عادت کے طور پر آپ نے مثال کے طور پہ مسجد میں سیدھا قدم رکھنے کی آپ کو عادت ہے، چاہے آپ نیت کریں نہ کریں لیکن آپ رکھتے سیدھا پاؤں ہیں، تو اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ بھئی سیدھے پاؤں کے ذریعے مسجد میں داخل ہوں گا، کہ یہ سنت طریقہ کار بھی ہے اور مسجد کی تعظیم بھی ہے، تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یوں عادت اور عبادت کے درمیان یہ فرق کرنے کے لیے نیت کو رکھا گیا کہ جب آپ نے کام کی نیت کی، اچھی نیت کی، تو اس کے ذریعے سے وہ عادت جو تھی وہ عبادت بن گئی۔ دوسرا جو عبادت کا مقصود ہوتا ہے وہ دو عبادتوں کے درمیان تمیز یعنی فرق کرنا ہوتا ہے، کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن فرض پڑھنا بھی عبادت ہے اور نفل پڑھنا بھی عبادت ہے، اب ان دونوں میں فرق کس طریقے سے ہوگا؟ وہ ہوگا نیت کے ذریعے۔ تو اگر آپ فرض پڑھ لیں تو آپ کو متعین کرنا ہوگا کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں, بیان کرنا ہوگا یعنی دل میں نیت کرنا ہوگی کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں اور کون سے فرض پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ ظہر پڑھ رہے ہیں اور آج کی ظہر پڑھ رہے ہیں, عصر پڑھ رہے ہیں آج کی عصر پڑھ رہے ہیں, تو یہ ساری باتیں آپ کو اپنے دل کے اندر نیت کرنا پڑے گی, ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ پڑھ رہے ہیں. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل میں آپ جس جو کام کرنا چاہتے ہیں اس بات کا پختہ ارادہ کریں گے تو اس کو نیت کہا جائے گا. باقی اس کی تفصیل کے لیے مکتبۃ المدینہ سے اس حوالے سے کتاب بھی شائع ہو چکی ہے نیتوں کے اوپر, تو اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
جی سوال یہ کہ کیا نکاح والے دن ولیمہ ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے,
جو ولیمہ جو ہے وہ تو شب زفاف گزارنے کے بعد ہوتا ہے, رخصتی ہو جائے پھر اس کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے. نکاح والے دن جو دعوت کی جاتی ہے وہ عمومی طور پہ لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے, وہ ایک شادی کا کھانا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کا کرنا جائز ہے جبکہ اس میں کوئی شرعی اعتبار سے غلط کام نہ کیا جائے, کوئی شرعی خرابی اس کے اندر نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ولیمہ جو ہوگا وہ شب زفاف گزارنے کے بعد, رخصتی ہونے کے بعد دو دن کے اندر اندر کیا جا سکتا ہے, اگر وہ کر لیتے ہیں تو ولیمے کا ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے, وہ سب بعض برادریوں میں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کو جو ہے وہ بارات وغیرہ ہوئی یعنی 12-1 بجے 2 بجے اور پھر عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہے وہ دولہا والوں کی طرف سے دعوت ہوتی ہے, اسی کو ولیمے کا نام دیا جاتا ہے.
ولیمہ تو نہیں کہا جائے گا.
ٹھیک ہے, مجھ سے ایک سوال ہے کہ ایک مسجد شہید کی گئی تھی بنانے کے لیے, تو میرا ایک کام اٹکا ہوا تو میں نے نیت کی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو مسجد میں بنواؤں گا, لیکن وہ مسجد بن گئی پھر میرا کام ہوا, تو اب اس منت کو کیسے پورا کروں؟
اگر نیت کی تھی, دل میں صرف ارادہ کیا تھا تو وہ منت نہ ہوئی نا, یہ صرف ایک نیت اور ارادہ ہوا.
ٹھیک,
تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. اب آپ کسی اور جگہ پر اپنے کسی اور جگہ مسجد بن رہی ہو تو اس جگہ آپ جو ہے نیت کر لیں کہ وہاں پر وہ پیسے دے دیں, آپ کام آپ کا ہو چکا ہے تو اچھی بات ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس کو پورا کریں.
ٹھیک, مصعب نماز جنازہ داڑھی منڈا شخص پڑھا سکتا ہے اگر وہ میت کا وارث ہو؟
نہیں, نماز جنازہ بھی نماز ہے تو یہ فاسق جو ہوگا وہ نہیں پڑھائے گا, بلکہ جو داڑھی والا ہے وہی نماز جنازہ پڑھائے گا.
ٹھیک ہے, اگلی کال تھی. جی
لالی پتا, میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک گائے تھی, کئی سال سے ہمارے گھر میں موجود تھی, ارادہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم اسے سیل کر کے یا ذبح کر کے راہ نجات کر دیں گے, اب ہم نے اسے سیل کر دیا ہے, اس کے روپے ہمارے پاس موجود ہیں, اب آیا ہم ان روپوں کو کہاں خرچ کریں, ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
دیکھیں چونکہ یہ بھی نفلی ہے, یعنی صرف دل کے اندر نیت تھی کہ اس کو فروخت کر کے ہم اس کی جو رقم ہے وہ راہ خدا کے اندر دیں گے, تو آپ یہ جس نیک کام میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں, مسجد میں بھی دے سکتے ہیں, مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں, اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی یہ رقم آپ دے سکتے ہیں, جو نیکی کا کام ہے اس میں یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی, ہاتھوں ہاتھ میں یہ بھی عرض کر دوں دعوت اسلامی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
فیروز بھائی, ماشاءاللہ آپ تو ہر سلسلے میں تقریباً کرتے ہیں اور احسان صاحب تو ماشاءاللہ دل میں رہتے ہیں. احسان صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک ہمارے ادھر دربار ہے, ادھر وہ ایک جو آ کے نا ڈھول بجاتے ہیں, تو یہ ڈھول بجانا کیسا ہے؟
دیکھیں ڈھول بجانا تو غلط ہے, اصل میں ایک ہوتا ہے کہ صرف ڈھول ہوتا ہے دو طرفہ, دونوں طرف سے جس کو بجایا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے نقارہ.
ٹھیک,
یعنی کسی چیز کے اعلان کے لیے بعض اوقات اس کو بجایا جاتا ہے, تو اس کی بعض صورتوں میں اجازت یوں بنتی ہے کہ سحری میں اٹھانے کے لیے یا کسی جگہ پر اعلان کرنے کے لیے یہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا, اب ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا استعمال بھی نہیں ہے, دوسرے ذریعوں سے جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے, الارم کے ذریعے لوگ اٹھ جاتے ہیں یا مسجد کے اندر سائرن بجتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ اٹھ جاتے ہیں. باقی ڈھول جو ہمارا بجایا جاتا ہے, اس ڈھول بجانے کی شریعت میں اجازت نہیں, یہ ناجائز ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
محمد عمران ایک مالی سے بول رہا ہوں. جی درود پاک کہتے ہیں کثرت سے, کثرت تم کیا بڑھا رہے ہیں, کتنا کثرت سے پڑھا جائے؟
ٹھیک ہے جی, کثرت کیا ہوگی؟
دیکھیں کثرت تو آپ جتنا چاہیں پڑھیں, یہ کثرت ہی کثرت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, لیکن اور زیادہ ہو تو اور زیادہ اچھا, انہوں نے آدھا کہا, اس پر بھی تعریف کی, کہا کہ اور زیادہ ہو تو اور اچھا. تو انہوں نے پھر اپنا سارا وقت جو ہے وہ کہا کہ میں اپنے اوراد و وظائف کا یہ درود پاک میں گزاروں گا. تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے گا. تو اپنا جتنا وقت ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں. 313 مرتبہ یہ درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں, لیکن مشورہ یہ ہے کہ اپنے دن کا, چاہے رات میں ہو چاہے صبح ہو, آپ ایک وقت مقرر کریں, ایک مخصوص تعداد مقرر کریں, چاہے 20 مرتبہ, چاہے آپ 12 مرتبہ, چاہے 21 مرتبہ, 25 مرتبہ, آپ وقت تعداد مقرر کریں
جو سہولت ہو,
جو آپ کو آسانی ہو, کہ اتنے درود پاک آپ اس مخصوص وقت میں با ادب احترام کے ساتھ گنبد خضرا کا, سنہری جالیوں کا تصور جمع کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کریں, تو انشاءاللہ اس کے فوائد جدا گانا ہوں گے. باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر درود پاک بندہ پڑھتا رہے تو اس کے فوائد ہی فوائد اس کو دنیا اور آخرت کے اندر حاصل ہوں گے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے ہماری بھی رہنمائی فرمائی, سائلین کے جوابات بھی ارشاد فرمائے, اور اس سلسلے کی برکت سے اس سلسلے کو دیکھنے والوں کو بھی رہنمائی ملی. دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کے